السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
افغانستان اور چین کے سہ فریقی اجلاس میں سلامتی کے شعبے میں تعاون پر اتفاق، چین کی اس عمل میں شمولیت اہم ہے، پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، نئی دہلی میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات، عام آدمی پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب، تفصیلات کچھ دیر کے بعد۔
بھارتی کشمیر میں پولیس فائرنگ میں نوجوان کی ہلاکت کے خلاف پرتشدد مظاہرے، دارالحکومت سری نگر اور سوپور شہر میں کرفیو۔ میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے رپورٹ سماعت کیجیے گا تھوڑی دیر کے بعد۔
عالمی خبروں میں، مشرقی یوکرین میں راکٹ حملے کیے گئے ہیں، ہلاکتوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ کابل میں افغانستان، پاکستان اور چین کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور پیر کو منعقد ہوا، تینوں ملکوں کے وفود نے تفصیل سے علاقے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات بتاتے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود۔
پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کا پہلا دور کابل میں ہوا، جس میں جنگ سے تباہ حال اس ملک میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے مربوط کوششیں اور تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے مذاکرات میں چین کی شمولیت کو ایک اہم قدم قرار دیا۔
پاکستان اور چائنا دونوں کی خواہش ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو اور تینوں ملک اس پہ کام کر رہے ہیں۔
کابل میں پیر کو ہونے والے مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چوہدری نے کی، جبکہ چین کی طرف سے نائب وزیر خارجہ لیو جیان چاؤ اور نائب افغان وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی شریک تھے۔ فریقین نے اسٹریٹجک مذاکرات کے ذریعے عملی تعاون کا پروگرام شروع کرنے، سلامتی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ ایک ایسے وقت جب افغانستان سے 13 سال بعد غیر ملکی افواج کی وطن واپسی گزشتہ برس مکمل ہو چکی ہے اور اب صرف یہاں ایک محدود تعداد میں امریکی اور نیٹو فوجی مقامی فورسز کی تربیت و معاونت کے لیے موجود ہیں، چین کی اس ملک میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو مبصرین خاصا اہم قرار دیتے ہیں۔ سینئر دفاعی تجزیہ کار اور سابق لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ چین پہلے افغانستان میں صرف اقتصادی طور پر متحرک تھا، لیکن اب وہ سیاسی طور پر بھی یہاں دلچسپی لے رہا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بھی خاصا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔
اگر افغانستان کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ چین پر ہو سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہمی چونکہ مفادات کی وجہ سے چین نے افغانستان میں دلچسپی لی ہے، تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ چین جو ہے ایک بڑا کردار افغانستان میں ادا کرے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ چین بھی اگر ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے اور خاص طور سے جس طریقے سے اس نے وہاں انویسٹمنٹس کی ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، اس لیے کہ پاکستان جو ہے آپ کو علم ہے کہ چین کے ساتھ کام کرنے میں بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔
گو کہ اس بارے میں کچھ زیادہ تفصیلات تو منظر عام پر نہیں آئیں، لیکن حالیہ مہینوں میں یہ اطلاعات سامنے آ چکی ہیں کہ افغان طالبان کا ایک وفد بیجنگ میں عہدیداروں سے ملاقاتیں کر چکا ہے اور باور کیا جاتا ہے کہ طالبان کی طرف سے افغان حکومت سے امن مذاکرات پر آمادگی کی صورت میں چین اس میں بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ادھر پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ جی 12 فروری کو 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان، افغانستان اور چین کے کلیدی عہدیداروں نے افغان دارالحکومت کابل میں سہ فریقی مذاکرات کا پہلا دور منعقد کیا، جس میں افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے بات ہوئی۔ پروگرام آج کے موضوع میں سیکیورٹی اور ڈیفنس امور کے ماہر اکرام سہگل نے اسے مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ میزبان بہجت جلانی کو انہوں نے بتایا۔
بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ واخان کوریڈور کے ساتھ اگر آپ جائیں تو چین بھی افغانستان کا نیبر ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ریجن کے اندر چین کا یہاں پر جیو پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہے، اور اسپیشلی کیونکہ چین نے بہت انویسٹمنٹ کیا ہوا یہاں پر، بہت پروجیکٹس ہیں، تو ان کا ایک کمرشل انٹرسٹ بھی ہے، اور پرٹیکولی جب یہ چائنا پاکستان کا جو کوریڈور ہے یہ آ جائے گا اس میں، تو آپ دیکھیں یہاں کے افغانستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے بڑی اچھی بات ہوگی کہ روس بھی بیچ میں شامل ہو، تو ڈیفینیٹلی یہ امن کو بہت بڑا ایک سپورٹ ملے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے اور جو باتیں ہوئی ہیں بہت اچھی ہوئی ہیں اور اس کے اندر کوئی آگے آپ نیوز میں سے پیدل ہوگا اور سب ملکوں کو پرٹیکولرلی پاکستان کو افغانستان کو امن کی وجہ سے چین کا اس کے اندر آنا بڑا ضروری تھا۔
محسن زہیر صاحب، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی کے ایک حالیہ جائزے میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی مجرمانہ سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طالبان کی طرف سے ابھی اس سلسلے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، کیا کہیں گے اس صورتحال کے بارے میں، کیا تجزیہ کریں گے؟
جی، بنیادی طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے جب بھی کسی ملک پر یا کسی تنظیم پر یا گروپ پر کوئی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں تو پھر سلامتی کونسل جو ہے ان پابندیوں کو مانیٹر کرتا ہے اور نہ صرف ان کا اطلاق دیکھتا ہے بلکہ اس کے اثرات کا بھی جائزہ لیتا ہے۔ تو یہ جو عمل تھا پابندیوں کا اطلاق اور اس کے اثرات کا جو جائزہ کو مانیٹر کر رہی تھی جو ٹیم، تو اس مانیٹرنگ کے درمیان ان کو یہ بات سامنے آئی کہ جو طالبان کے صفوں کے اندر جو بعض مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث جو عناصر جو ہیں انہوں نے ایک غیر قانونی اور کریمنل سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے ہیں، جس میں وہ جو منشیات کی فروخت اور بھتہ اور اغوا برائے تاوان جیسی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں ملوث ہیں۔ تو جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو یقیناً یہ ایک بڑی الارمنگ رپورٹ تھی، اور الارمنگ دو حوالوں سے تھی۔ ایک تو یہ کہ ایک ایسی کریمنل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہیں جو کہ افغان معاشرے کے لیے ایک چیلنج ثابت ہو سکتی ہیں، اور دوسرا یہ جو لوگ ہیں جو کریمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں طالبان کے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو افغانستان کی جو صدر اشرف غنی کی حکومت اور افغانستان اور جو طالبان کے درمیان ایک مفاہمت کی جو کوششیں ہیں ان کو بھی کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کوششیں کامیاب ہوئیں اور وہ سب ایک کسی دائرہ کار میں آ گئے تو ان کے یہ جو ایک پیسے بنانے کا جو ایک عمل ہے اور یہ جو ایک دھندا انہوں نے شروع کیا یہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ ایک بڑی الارمنگ رپورٹ ہے، اور یہ یقیناً انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ایک الارم ہے، لیکن یہ جو اشرف غنی ہیں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، ان کو اس معاملے سے نمٹنا چاہیے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی سرد جنگ کے بعد افغانستان کی ساری انٹرنل صورتحال جو وار لارڈز کے ہاتھوں یرغمال ہوگی، اور اب اگر یہ لوگ جو ہیں جو کہ بوتل کے ایک جن کی مانند ہوتے ہیں یہ اگر باہر آ گئے اور بے قابو ہو گئے تو ان کو کنٹرول کرنا ایک بڑا چیلنج بن جائے گا افغانستان کو، اور بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک برائی جو ہے اس کو پنپنے سے پہلے ہی اس کا تدارک کرنا چاہیے۔
شکریہ محسن زہیر صاحب۔
پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن نے حکومت پنجاب کی ان کوششوں کو سراہا ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب ملزموں پر لگائے گئے الزامات کی چھان بین کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔
سن 2010 سے اب تک صوبہ پنجاب کی عدالتوں میں توہین مذہب کے 262 مقدمات زیر التوا ہیں۔ حقوق انسانی کمیشن پاکستان کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ان میں سے چیدہ چیدہ مقدمات کا جلد فیصلہ کروانے کی کوشش کے حوالے سے جو رپورٹ منظر عام پر آئی ہے وہ ایک مثبت پیش رفت ہے، تاہم کمیشن اپنے اس مطالبے پر قائم ہے کہ اس قانون میں حکومت کو ترمیم کرنی چاہیے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن زہرا یوسف وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں روزنامہ ڈان میں شائع ہونے والی اس خبر پر تبصرہ کر رہی تھیں جس کے مطابق حکومت پنجاب کی قائم کردہ ایک کمیٹی نے توہین مذہب کے 262 مقدمات میں سے 50 ایسے مقدمات منتخب کر لیے ہیں جن کے بارے میں حکومت کا دعویٰ ہے کہ جن افراد پر مقدمات ہیں ان کو شکایت کنندگان نے دشمنی نکالنے کی خاطر ان مقدمات میں پھنسایا ہے۔ پنجاب حکومت کے کسی ترجمہ تک رسائی ممکن نہ ہو سکی، تاہم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن کا کہنا تھا کہ حکومت کہہ تو دیتی ہے مگر اس کی طرف سے اس حوالے سے سنجیدگی کم ہی دیکھنے میں آتی ہے۔
اس کو سنجیدگی سے کریں اور اس کو فالو کریں، جیسا کہ شمع اور سجاد کا جو کیس ہے قصور کا، تو اس میں گورنمنٹ بنی تو کمپلیننٹ مگر اس کیس کو کہا گیا کہ کچھ فالو اپ نہیں سامنے آ رہا ہے، مطلب دو اس میں ایشوز ہیں, ایک تو یہ ہے کہ لا میں ریفارم کی ضرورت ہے, اور یہ ہے کہ سب کو رائٹ ٹو ڈیفینس ہے اور رائٹ ٹو اپوائنٹ یور اون لائر. تو ٹھیک ہے, حکومت کی طرف سے اگر یہ آ رہی ہے فیسلٹی تو ایک ہے بہتری ڈیفینیٹلی, مگر اس سے آگے جانا چاہیے کہ جو بھی ڈیفینڈ کرنے اٹھ رہا ہے کسی غیر سنی ایکیوزڈ کو وہ سیکیور فیل کرے, کیونکہ سب کو ایک یہ بنیادی حق ہے رائٹ ٹو بی ڈیفینڈیڈ.
زہرا یوسف نے کہا کہ حکومت کو توہین مذہب کے مقدمات میں صفائی کے وکلاء کی حفاظت کے بھی خصوصی اقدامات کرنے چاہیے. اس ضمن میں انہوں نے گزشتہ برس حقوق انسانی کے وکیل راشد رحمان کے ملتان میں ہونے والے قتل کا حوالہ دیا, جن کو توہین مذہب کے ایک ملزم کی محض وکالت کرنے پر ہلاک کر دیا گیا تھا. توہین مذہب کے مقدمات جلد نمٹانے کے ضمن میں جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے مطابق حکومت پنجاب نے راشد رحمان کے قتل کے بعد ہی ایک اعلی اختیاراتی کمیٹی قائم کی تھی جو منتخب کیے گئے 50 مقدمات کا جلد فیصلہ کروانے کے ضمن میں اقدامات کر رہی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ کمیٹی ملک میں موجود مختلف تمام طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء سے اس ضمن میں مشاورت بھی کرے گی تاکہ کسی قسم کے منفی رد عمل سے بچا جا سکے. رپورٹ کے مطابق یہ پہلا مرحلہ ہے اور اس میں توہین مذہب کے ایسے مقدمات شامل کیے گئے ہیں جن میں بعض میں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ شکایت کنندگان نے اپنی دشمنی نکالنے کی غرض سے مقدمات قائم کروائے ہیں, اور بعض ملزموں کی ذہنی صحت مشکوک معلوم ہوتی ہے. جن کی صحت مشکوک معلوم ہوتی ہے رپورٹ کے مطابق ان کا باقاعدہ طبی معائنہ کروایا جائے گا. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
پنجاب کے سابق گورنر چودھری محمد سرور نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے. انہوں نے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جماعت ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی اہلیت رکھتی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سابق گورنر چودھری محمد سرور عمران خان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. چودھری محمد سرور نے گزشتہ ماہ کے اواخری میں آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے گورنر کے عہدے سے استعفی دیا تھا. انہوں نے تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان منگل کو اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں منعقد کی گئی تقریب میں کیا, جہاں عمران خان اور ان کی جماعت کے دیگر سینئر رہنما بھی شریک تھے. چودھری سرور کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کے بعد تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا, اور ان کے بقول پاکستان کو درپیش بہت سے مسائل پر ان کے اور عمران خان کے نظریات میں ہم آہنگی ہے.
پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کی بڑی وجہ جو ہے وہ پور گورننس, کرپشن, انکمپیٹنس اور انجسٹس ہے, اور یہی پرنسپل جو ہیں ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے ہیں.
اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی جماعت کو ایک ادارے میں ڈھالنا چاہتے ہیں, اور ان کے بقول چودھری محمد سرور اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں.
تو اب ہمیں اس پارٹی کو انسٹیٹیوشن بنانا ہے, اب اس کو کیپچر کرنا ہے. یہ اتنا بڑا ہمارا ووٹ بینک ہے, اس کو اب ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے. اور اب کیونکہ ہم اپنی نئی کانسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی ہے, تو سرور صاحب آپ اس ٹائم پہ آئے ہیں جب آپ مدد کریں گے ہماری اس کانسٹیٹیوشن کے اندر. میں چاہتا ہوں کہ سیکرٹری جنرل کے ساتھ آپ مل کے پارٹی کی آرگنائزیشن میں آپ پورا زور لگائیں.
پنجاب کے گورنر کی حیثیت سے مستعفی ہوتے وقت چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ ان کے وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف سے کسی طرح کے اختلافات نہیں ہیں. وہ تقریباً 18 ماہ تک صوبہ پنجاب کے گورنر رہے. معروف سیاسی اور کاروباری شخصیت محمد سرور برطانیہ میں رکن پارلیمنٹ رہ چکے ہیں, اور بطور گورنر پنجاب حلف اٹھانے سے قبل انہوں نے اپنی برطانوی شہریت ترک کر دی تھی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کی دارالحکومت نئی دہلی کی ریاستی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی کو واضح برتری حاصل ہو گئی ہے, اور مرکز میں حکمران جمع بھارتیہ جنتا پارٹی نے انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. مزید تفصیلات انجنا پسریچا کی اس رپورٹ میں. دہلی کے بلدیاتی انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے 90% نشستیں حاصل کر لی ہیں, اور وزیر اعظم مودی نے شکست تسلیم کر کے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال کی حمایت کریں گے. 2 سالہ پرانی عام آدمی پارٹی اس نعرے کے ساتھ اقتدار میں آئی کہ وہ کرپشن کو جڑ سے اکھاڑے گی اور شفاف گورنرز کے ساتھ ساتھ سستی بجلی اور پانی مہیا کرے گی. نئی دہلی میں قبل از وقت انتخابات اس لیے منعقد کیے گئے کیونکہ گزشتہ برس کے انتخاب میں کسی کو واضح کامیابی نہیں ملی. اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کو سب سے زیادہ نشستیں ملی تھیں. عام آدمی پارٹی کی اس بار بہت بڑی کامیابی کو وزیراعظم نریندر مودی کے لیے دھج کا تصور کیا جا رہا ہے، جو گزشتہ برس کے قومی انتخابات میں شاندار کامیابی کے بعد سیاسی طور پر ناقابل تسخیر نظر آ رہے تھے۔ سیاسی مبصرین نے اسے بی جے پی کے لیے لمحہ فکریہ قرار دیا ہے۔ نئی دہلی میں آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن سے وابستہ تجزیہ کار ستیش مشرا کا کہنا ہے کہ یہ ناکامی بی جے پی سے خود کو الگ رکھنے کا نتیجہ ہو سکتی ہے، جس نے ترقی، روزگار اور بہتر حالات کا وعدہ کیا تھا، لیکن اتنی جلدی یہ تبدیلیاں ممکن نہیں تھیں۔ ستیش مشرا کا کہنا ہے کہ ووٹرز تبدیلی کے لیے بے صبری سے آرزو مند ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں،
مودی ہیڈ میڈ ہیوج پرومسز، ناؤ ہی شوڈ ہیو نون بیفور میکنگ ہیوج پرومسز ویدر ہی وڈ بی۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر مودی نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے، اب انہیں ایسے وعدے کرنے سے قبل یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اسے نبھا سکیں گے یا نہیں۔ لوگوں کی توقعات بڑھ رہی ہیں، یہی زمینی حقیقت ہے۔ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، وہ تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ تھے تجزیہ کار ستیش مشرا کے الفاظ۔ یہ کامیابی عام آدمی پارٹی کے لیے ایک ڈرامائی واپسی تھی۔ اروند کجریوال پارٹی کے لیڈر ہیں اور انسداد بدعنوانی کے ایک سرگرم کارکن ہیں۔ انہوں نے بھارتی سیاست کو شفاف بنانے کا عزم کیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ برس دہلی میں 49 دنوں کی حکمرانی کے بعد استعفی دے دیا تھا۔ پارٹی کو بعد میں قومی انتخابات میں شکست ہوئی اور بہت سے مبصرین نے انہیں ناتجربہ کار کہہ کر مسترد کر دیا۔ اب مسٹر کجریوال دوسری مدت کے لیے دہلی کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے واپس آنے کے لیے پر اعتماد ہیں۔ اب کی بار انہیں دہلی اسمبلی میں اکثریت سے کامیابی ملی ہے۔ جیسی ہی انتخابی نتائج نے ناقدین کو غلط ثابت کیا، پارٹی کے حامیوں نے دارالحکومت کی سڑکوں پر خوشیوں کا اظہار کیا۔ پارٹی کے سربراہ کجریوال نے اسے لوگوں کی اور سچ کی جیت قرار دیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
دلی کی 2 کروڑ جنتا کے ساتھ مل کے ہم دلی کو ایسا شہر بنا سکتے ہیں جس کے اوپر غریب اور امیر دونوں گرو کریں گے۔
یہ تھے پارٹی کے سربراہ اروند کجریوال کے الفاظ۔ یہ انتخابات محض بی جے پی کے لیے ہی دھج کا ثابت نہیں ہوئے، بلکہ یہ کانگریس کے لیے بھی بری خبر ہے، جس نے 15 برس تک دلی پر حکومت کی۔ کانگریس جماعت ان انتخابات میں ایک نشست بھی حاصل نہ کر سکی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ مشرقی یوکرین کے شہر کرماٹوسک میں منگل کے روز راکٹ حملے کیے گئے، جس دوران روسی نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کے ہیڈ کوارٹرز اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے اہم سربراہ اجلاس سے قبل یہ فضائی حملے کیے گئے۔ روسی صدر پیٹرو پوروشینکو نے یوکرینی پارلیمنٹ کو بتایا کہ باغیوں نے کرماٹوسک کو نشانہ بناتے ہوئے 2 راکٹ داغے۔ پہلا راکٹ مشرقی یوکرین میں دہشت گرد مخالف آپریشن کے ہیڈ کوارٹرز پر گرا، جبکہ دوسرا شہر میں رہائشی علاقوں پر گرا۔ دونیس کے علاقائی گورنر نے کہا ہے کہ علاقے پر راکٹ حملوں کی وجہ سے 8 شہری ہلاک اور 63 زخمی ہو گئے، جن میں 5 بچے اور 32 سروس مین بھی شامل ہیں۔ دونیس کے علاقائی انتظامیہ نے اطلاع دی ہے کہ 32 سروس مین زخمی ہوئے ہیں۔ روس اور مصر نے فوجی اور اقتصادی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں قاہرہ کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے میں مدد دینے کا سمجھوتا بھی شامل ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے اپنی رپورٹ میں ایڈورڈ یورینین نے بتایا ہے کہ یہ معاہدے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے مصر کے 2 روزہ دورے کے موقع پر طے پائے۔ تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے اور بیرونی دنیا سے اقتصادی دباؤ کی موجودگی میں 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا تو لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ منگل کے روز ایک نیوز کانفرنس میں دونوں لیڈروں نے مصر کو توانائی کے شعبے میں ترقی میں مدد دینے کے لیے ایک نیوکلیئر سمجھوتے کا اعلان کیا۔ مسٹر پوٹن نے کہا کہ دونوں ممالک نے متعدد شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا ہے، جس میں مصر کے سیاحت کے شعبے میں روسی سرمایہ کاری اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد شامل ہے۔ روسی صدر نے کہا، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے صدر سیسی کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بات کی ہے اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں 2 طرفہ کوششوں میں اضافے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ شام اور مشرق وسطی کے تنازعوں کے حل کی ضرورت غالب حیثیت رکھتی ہے۔ مسٹر پوٹن نے کہا کہ روس نے ماسکو میں شام کے لیے امن کی حالیہ بات چیت کی تفصیلات کا تبادلہ کیا ہے اور مسٹر سیسی چاہیں گے کہ اس 4 سالہ تنازع کا پر امن حل تلاش کیا جائے۔ کوئی خاص تفصیلات بتائے بغیر مسٹر سیسی نے کہا کہ مصری فوجیں عسکریت پسندوں کے خلاف سینائی اور دیگر مقامات پر جو لڑائی کر رہی ہیں اس کے باعث یہ ضرورت پیدا ہوئی ہے کہ مصر روس کے ساتھ فوجی تعاون میں اضافہ کرے۔ اسی موقع پر مصری ذرائع ابلاغ نے منگل کے روز خبر دی کہ مصر کے دوسرے بڑے شہر اسکندریہ میں پولیس اسٹیشنز کے قریب 5 چھوٹے بم دھماکوں میں متعدد عام شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ مگر بہت سے مبصرین کے لیے یہ بات باعث حیرت تھی کہ مسٹر سیسی نے مصر اور روس کے درمیان نیوکلیئر پاور معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کا کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے توانائی کے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے جس میں نیوکلیئر توانائی بھی شامل ہے۔ مصر نے اپنا ایٹمی پروگرام 1980 میں چرنوبل میں جو اب یوکرین ہے تباہ کن ایٹمی حادثے کے بعد ختم کر دیا تھا، اور 2006 میں سابق صدر حسنی مبارک نے یہ پروگرام دوبارہ شروع کیا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
واشنگٹن میں منگل کے روز تصدیق کی گئی کہ شام میں داعش کے قصبے میں امریکی خاتون ہلاک ہو گئی ہیں۔ یہ بیان اس کے 4 روز بعد سامنے آیا جب عسکریت پسند گروپ نے کہا کہ امدادی کارکن کائلا ملر، جنہیں 2013 میں شام میں اغوا کیا گیا تھا، ایک بلڈنگ پر اردنی حملے میں ہلاک ہو گئی ہیں۔ انہیں رقہ شہر میں یرغمال رکھا گیا تھا۔ اردن، امریکہ اور دیگر حکام نے اس دعوے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ملر کی ہلاکت سے متعلق مزید تفصیلات افشا نہیں کی گئیں۔ شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ ملک میں داعش کے شدت پسندوں کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت ہونے والے فضائی حملوں کی معلومات ملتی ہیں، لیکن ان کے بقول اس بارے میں کوئی براہ راست تعاون موجود نہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو دمشق میں دیے گئے ایک انٹرویو میں بشار الاسد نے بتایا کہ اس بارے میں تیسرے فریق جیسے کہ عراق کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان میں کوئی اسٹریٹجک معلومات نہیں ہوتی۔ مغربی افریقہ میں ایبولا کے مرض سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 9152 ہو گئی ہے، جو ان ہفتوں کے دوران تیزی سے اضافہ ہے، جبکہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ وبا کمزور پڑ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ایبولا کے لیے خصوصی سفیر ڈاکٹر ڈیوڈ نبارو نے جنیوا میں رپورٹروں کو بتایا کہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے حالیہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس وبا پر ابھی قابو نہیں پایا گیا۔ وسطی صومالیہ میں عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ منگل کے روز کم از کم 12 افراد اس وقت ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے جب ایک اعتدال پسند اسلامی گروپ کی صومالی حکومتی فوجوں سے جھڑپیں ہوئیں۔ دارالحکومت موغش دیشو سے 400 کلومیٹر شمال میں گوریل قصبے کے حکومتی اڈوں پر اہل سنہ والجماعت کے جنگجوؤں نے حملہ کیا، جس کے بعد جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ عینی شاہد نے، جس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، بتایا کہ حکومتی فوجوں کو قصبے سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ نائجیریا کے عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے پیر کے روز کیمرون میں ایک بس کے یرغمال بنائے گئے افراد میں سے کچھ کو ہلاک کر دیا۔ ایک عینی شاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اغوا کنندگان 20 یرغمالیوں میں سے 7 کو ہلاک کر کے ان کی لاشوں کو کیمرون کی نائجیریا میں لے گئے۔ شمالی سرحد پر انہیں دفن کر دیا گیا۔ شتما احمدو نے، جو علاقے کے گورنمنٹ اسکول کے پرنسپل ہیں، کہا کہ ان کا بھائی بس چلا رہا تھا کہ ان کی ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگجوؤں نے 3 عمر رسیدہ خواتین کو ہلاک کر دیا اور ابھی بھی 10 افراد کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ان میں 11 سے 14 سال عمر کی 8 لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ ملائیشیا کی عدالت عظمیٰ نے حزب اختلاف کے رہنما انور ابراہیم کے خلاف اخلاقی بے راہ روی کی سزا کو برقرار رکھتے ہوئے 7 برس قبل دائر کیے گئے اس کیس کی حتمی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے رون کاربن نے بینکاک سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ 5 برس قبل جیل کی سزا پانے والے انور ابراہیم کے خلاف عدالت کا یہ فیصلہ سیاسی محرکات لیے ہوئے ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں سعدیہ اسد۔
Petunjuk utama jam ini mahkamah putuskan Anwar Ibrahim bersalah.
ملائیشیا میں منگل کے روز یہ خبر تمام ذرائع ابلاغ میں چھائی رہی کہ حزب اختلاف کے رہنما انور ابراہیم کے خلاف اخلاقی بے راہ روی کے سبب لگائے گئے الزامات پر عدالت نے اپنا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد ان کی آزادی کی تمام راہیں مسدود ہو گئی ہیں۔ وفاقی عدالت کے جج عارفین زکات، جنہوں نے تقریباً 2 گھنٹے میں یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا، کہا ہے کہ اس بات کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ انور ابراہیم 2008 میں اپنے ایک نائب کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات میں ملوث رہے ہیں۔ 2012 میں ایک اعلی عدالت نے ثبوتوں کی صحت پر سوالات اٹھاتے ہوئے انور ابراہیم کو ان الزامات سے بری قرار دیا تھا۔ منگل کے روز وفاقی عدالت نے اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اس فیصلے کے برخلاف ان 67 سالہ سیاستدان کو جیل بھیج دیا ہے۔ اس وقت جذباتی منظر سامنے آیا جب انور ابراہیم 5 برس قید کی سزا کے فیصلے کے بعد اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے. بہت سے لوگوں کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں. عدالت کے باہر انور ابراہیم کے تقریباً 2000 کے قریب حامی موجود تھے اور حکومت مخالف نعرے لگا رہے تھے. انسانی حقوق اور حزب اختلاف کے گروپوں نے اس سزا پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا محرک سیاسی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد ملائیشیا کی سیاست میں ان کے کردار کو ختم کرنا ہے. انور ابراہیم پاکتان رکیات جماعت میں اہم سیاسی حیثیت کے حامل شخص تھے جو گورنمنٹ برزم نیشنل یا امنوں کے لیے ایک بڑا خطرہ تھے. گزشتہ انتخابات میں حزب اختلاف جماعتوں نے اکثریت حاصل کی تھی، تاہم وہ امنوں کو اقتدار سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھیں. ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا کے لیے نائب ڈائریکٹر فیل رابرٹسن نے، جو عدالت میں موجود تھے، اس فیصلے کو شرمناک، ظالمانہ اور ملائیشیا میں انسانی حقوق پر لگنے والا ایک داغ قرار دیا ہے.
It's an extremely grim day for human rights and democracy in Malaysia. It is basically the triumph of
ملائیشیا میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے یہ دن انتہائی تلخ ہے. بنیادی طور پر یہ سیاسی محرک کے حامل استغاثہ کی اس شخص کو سزا دلوانے کے سلسلے میں کامیابی ہے جسے وہ شکست دینا چاہتے تھے. یہ بنیادی طور پر زیادتی ہے جس کے خلاف عالمی برادری کو اپنا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے. یہ وہ خبر ہے جس پر ملائیشیا میں عوام کی اکثریت اور دنیا بھر میں لوگ ششدر رہ جائیں گے. یہ حزب اختلاف کے رہنما کو 5 برس کے لیے ان کے خاندان اور دوستوں سے دور رکھنا ہے. یہ الفاظ تھے ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا کے لیے نائب ڈائریکٹر فیل رابرٹسن کے. انور ابراہیم کی ٹیم نے ثبوتوں اور گواہوں پر کافی جرا کی اور انہیں سیاسی محرک اور ان کے خلاف سازش قرار دیا، تاہم جج عارفین نے سیاسی محرک کو ایک الزام قرار دیا. انور ابراہیم کے خلاف یہ کیس ان کے ایک نائب سیف البخاری ازلان نے دائر کیا، جن کا کہنا ہے کہ سن 2008 میں انور ابراہیم نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی. حالیہ سزا اور الزامات کا انور ابراہیم کو 4 عشروں کے سیاسی دور میں دوسری بار سامنا کرنا پڑا ہے. سن 1990 کے عشرے میں وہ سابق رہنما مہاتیر محمد کے نائب وزیر اعظم تھے، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انور ابراہیم کو موجودہ رہنماؤں کا مد مقابل سمجھا جاتا تھا. سن 1998 میں ایشیا کے اقتصادی بحران میں انور ابراہیم پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام عائد کیا گیا تھا اور انہیں مہاتیر نے عہدے سے برطرف کر دیا تھا، جس کے بعد ان کے حامیوں نے سڑکوں پر مظاہرے کیے. تاہم ان پر الزامات ثابت ہونے کے بعد انہیں 6 برس سزا ہوئی، جو سن 2004 میں ان کی درخواست کے بعد ختم کر دی گئی تھی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
سونے سے پہلے کون سی ایسی خوراک لینی چاہیے جو ہیلپ فل ہو، جس سے نیند آ سکے؟
اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ جو جن کو سلیپ کا مسئلہ ہے، نیند کا مسئلہ ہے، وہ جو اپنا شام کا جو کھانا ہے وہ تقریباً 6:30-7 بجے لے لیں، جلدی لے لیں. اور وہ کھانا جو ہے وہ تیل سے کم ہونا چاہیے، تیل اور گوشت کا استعمال اس میں کم ہونا چاہیے. اور وہ بے شک سادہ کھانا اور روٹی، سالن، وٹ ایور، جو بھی وہ پسند کرتے ہیں وہ کھائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تیل کم ہونا چاہیے، ہیوی نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں مطلب چاول وغیرہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو سمپل کھانا کھائیں، فروٹ کھا لیں، سلاد کھا لیں، سالن روٹی کھا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بہت لیٹ نہیں کھانا، بہت زیادہ نہیں کھانا، بس اتنا کھا لیں جتنا کہ پیٹ ان کا بس بھر جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر وہ دودھ کا گلاس پی لیں تو اس سے بھی کچھ حد تک نیند میں ہیلپ ہو جاتی ہے. تو وہ بھی ایک اچھا ہے. اس سے زیادہ کوئی ایسے زیادہ چھیڑ چھاڑ اور مفید مشورہ میں نہیں دے سکتا.
جی، اور ڈاکٹر صاحب، جو سونے کا کمرہ ہے اس کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بھی تو میٹر کرتا ہوگا
کہ وہ کمرہ جو ہے وہ صرف سکون اور آرام سے اس کو کی طرح ہونا چاہیے. اس میں صرف بیڈ ہو، اس میں ریلیکس ہونے کا سپوز میوزک سسٹم ہے، یہاں تک ہو، ٹی وی اس میں نہیں ہونا چاہیے، ٹیلی فون سسٹم اس میں نہیں ہونا چاہیے، کمپیوٹر اس میں نہیں ہونا چاہیے،
یعنی جتنے بھی الیکٹرانکس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے بیڈ روم میں.
اور اس میں شور سے وہ پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے، یعنی شور اس کمرے میں زیادہ نہیں آنا چاہیے.
یہ کیا مختلف بیماریوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے یا پھر نیند نہ آنے کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں؟
زیادہ جو چانسز ہیں وہ اس کے ہیں کہ آپ کو آلریڈی کوئی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے ایک علامت کے طور پہ نیند آپ کو سامنے آ رہی ہے، اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. بذات خود نیند ڈسٹرب ہونے سے زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہر دنوں تک آن اٹس اون اگر ہو جائے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ڈے ٹائم میں اس کی فوکس نہیں جاتی, کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا, اس سے غلط ڈیسیزنز ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کا کھانا پینا بھی افیکٹ ہوتا ہے اور اس کی جنرل صحت کم ہو جاتی ہے. لیکن کچھ کیسز میں نے آپ کو کہا کہ بالکل ہی سلیپ ڈپرائیو ہو جائے تو وہ ہیلوسینیشنز وغیرہ ہو جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ پہلا کیس ہوتا ہے کہ نیند از پارٹ آف سم ادر پرابلم, بگر پرابلم, ایک بیماری کی علامت میں سے ایک ہے.
بے حد شکریہ ڈاکٹر رضوان تاج صاحب آپ کا.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل. پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاکستان کی کسی بھی نجی ادارے کو ملنے والی غیر ملکی امداد پر کڑی نظر رکھی جائے گی. یہ اقدام دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ کی ترسیل کو روکنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے جلیل اختر.
پاکستان نے کہا ہے کہ ملک میں نجی افراد اور تنظیموں کو بیرون ملک سے ملنے والی مالی امداد کی سخت نگرانی اور مکمل چھان بین کی جائے گی. پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کے دفتر سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے قومی لاہے عمل کے تحت اس چھان بین کا مقصد ان مالی وسائل کے ممکنہ طور پر دہشت گردی کے مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے کے راستے کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے. یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب ایک روز قبل ہی اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے ان خبروں کی تردید کی تھی جن میں کہا جاتا رہا ہے کہ سعودی عرب اپنے نظریات کے پرچار کے لیے پاکستان میں دینی مدارس کو رقوم فراہم کرتا ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب کی حکومت پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے اہم مالی معاونت فراہم کرتی ہے اور اس حوالے سے جو بھی رقوم بھیجی جاتی ہے ان کی منظوری وزارت خارجہ ہی سے دی جاتی ہے. سعودی عرب کے سفارتخانے سے جاری ایک بیان میں بھی یہی کہا گیا کہ پاکستان کی منظوری کے بعد مالی معاونت بھیجی جاتی ہے. سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں مختلف مدارس اور مساجد کو فراہم کی جانے والی مالی معاونت سے متعلق اس وقت سوالات اٹھائے جانے لگے جب موجودہ پاکستانی حکومت کے وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے یہ الزام لگایا کہ سعودی عرب پاکستان میں اپنے نظریات کے پرچار کے لیے رقوم فراہم کرتا ہے. پاکستان کی حکومت کی طرف سے کبھی بھی سعودی حکومت پر اس طرح کا الزام عائد نہیں کیا گیا اور ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی فلاح میں کردار ادا کرتا رہا ہے. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
منگل کو بلوچستان کے خارا ضلع میں بلوچستان لبریشن فرنٹ اور فرنٹیئر کور کے درمیان ایک مسلح جھڑپ میں کم از کم 15 بلوچ عسکریت پسند ہلاک کر دیے گئے جبکہ فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار بھی جا بحق ہوا. کوئٹہ سے ستار کاکڑ مزید تفصیلات کے ساتھ.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مغربی ضلع واشک میں مشتبہ بلوچ عسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں کم از کم 15 شدت پسند مارے گئے جبکہ ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گیا. فرنٹیئر کور بلوچستان کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ ضلع واشک کی تحصیل بسیما کے پہاڑی علاقے میں بلوچ عسکریت پسندوں کے کیمپ کی موجودگی کی اطلاعات پر فرنٹیئر کور کلات سکاؤٹس کے اہلکار سرچ آپریشن میں مصروف تھے کہ ایک غار میں قائم کیمپ میں موجود عسکریت پسندوں نے ایف سی اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی. فائرنگ سے ایف سی کا ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. بیان کے مطابق جوابی کارروائی میں کیمپ میں موجود تمام 15 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا اور یہاں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا. بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ کیمپ کلادم بلوچ لیبریشن فرنٹ کے عسکریت پسندوں کا تھا, تاہم 15 عسکریت پسندوں کی ہلاکت اور بی ایل ایف کے کیمپ کو تباہ کر.
اور سامعین, یہ رپورٹ آپ ہمارے آئندہ کے پروگراموں میں سماعت فرمائیے گا. ابھی کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ رپورٹ ہم آپ کو نہیں سنوا سکے. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر کراچی میں ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا. ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کے درمیان بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی کے پس منظر میں یہ ریلی اپنے قائد الطاف حسین پر اعتماد کا اظہار تھی. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی جماعت کے بانی اور قائد الطاف حسین سے اظہار یکجہتی کے لیے منگل کو ایک ریلی نکالی. ریلی کراچی کے علاقے عائشہ منزل سے شارۂ قائدین تک نکالی گئی جس نے منزل پر پہنچ کر ایک جلسے کی سی شکل اختیار کر لی. ایم کیو ایم کے مطابق یہ ریلی نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایک پریس کانفرنس میں متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین پر شدید تنقید کی اور ان پر قتل اور دہشت گردی کے الزامات لگائے اور یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم خود کو الطاف حسین سے علیحدہ کر لے. اس سے قبل الطاف حسین نے اپنے ایک ٹیلیفونک خطاب میں عمران خان اور ان کی جماعت پر سخت تنقید کرتے ہوئے ان پر اسلام آباد میں دھرنوں میں غیر اخلاقی حرکتوں کے الزامات لگائے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی جماعت پہ ایسا حملہ برداشت نہیں کر سکتے اور انہوں نے حکومت سے الطاف حسین کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا اور خود بھی ایسا کرنے کا اعلان کیا۔ جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کچھ کرنے کی بجائے الطاف حسین کے حق میں ریلی نکال رہے ہیں، اور یہ کہ ایم کیو ایم اپنے آپ کو الطاف حسین سے علیحدہ نہیں کرے گی۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب صوبہ سندھ میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے بیچ پھر سے مفاہمت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایم کیو ایم کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے بیچ لندن میں ملاقات ہوئی، جس میں یہ طے کیا گیا کہ دونوں جماعتوں کے مابین سیاسی مفاہمت کے عمل کو آگے بڑھایا جائے گا اور دونوں جماعتیں سینٹ کے انتخابات میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گی۔ تجزیہ کار اور سندھ کے سابق گورنر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے متحدہ قومی موومنٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی تعلقات پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
جو زیادہ اس وقت مسئلہ ہے وہ سینٹرل الیکشنز کا ہی ہے، کیونکہ پیپل پارٹی کو ان کی سپورٹ چاہیے کہ اپنا چیئرمین بنانے کے لیے، تو ریٹین دی چیئرمین سیٹ۔ تو آئی تھنک انہوں نے دوبارہ سے ایم کیو ایم سے رابطہ قائم کر کے ان کو شیشے میں تھوڑا اتارا ہے، ان کے ساتھ ملے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ ان کی ویسے ہی جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کچھ جو الزامات اور در الزامات کا سلسلہ چل پڑا ہے، اور اس میں بعض دفعہ وہ تھوڑا سا ایسی باتیں اخلاق سے ہٹ کے کر رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ سیاسی لوگوں سے زیادہ پختگی اور کارکردگی کی توقع کی جاتی ہے۔ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی کشیدگی کے بعد مختلف شہروں میں دونوں جماعتوں کے کارکنوں کے ایک دوسرے کے خلاف احتجاج بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
منگل کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر کے مضافات میں واقع پل ہالن قصبے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس فائرنگ سے ہلاک ہونے والے ایک نوجوان کا جنازہ جا رہا تھا۔ سری نگر سے تفصیلات کے ساتھ یوسف جمیل۔
پیر کو ضلع بارہمولہ کے پلہالن قصبے میں پرتشدد مسلمان مظاہرین پر پولیس فائرنگ میں ایک مقامی نوجوان کی ہلاکت کے خلاف منگل کو شور زدہ وادی کشمیر میں ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی، جس کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے کی تھی۔ پولیس فائرنگ میں ایک اور نوجوان زخمی ہوا تھا۔ منگل کو ہلاک شدہ نوجوان فاروق احمد بٹ کی تجہیز و تکفین کے دوران مقامی لوگوں اور پولیس کے درمیان پھر جھڑپیں ہوئیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مقامی نوجوان ٹولیوں کی صورت میں سڑکوں پر آ گئے اور اپنے غم و غصے کا اظہار پولیس والوں پر پتھر برسا کر اور بھارت کے خلاف نعرہ بازی کر کے کیا۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں نے انہیں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے اشکاور گیس کے درجنوں گولے داغے۔ دن بھر جاری رہنے والی ان جھڑپوں کے دوران ایک پولیس سب انسپکٹر سمیت تین اہلکار اور ایک مقامی نوجوان عامر زخمی ہو گئے۔ پولیس فائرنگ میں ہلاک ہونے والے نوجوان کے والد غلام احمد بٹ کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا پولیس پر پتھراؤ کرنے والے ہجوم میں شامل نہیں تھا، بلکہ اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا کہ وہاں سے گزرنے والی ایک پولیس گاڑی میں سوار سپاہیوں نے اندھادھند گولیاں چلائیں۔ حکومت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ محمد افضل گورو کی دوسری برسی کے موقع پر کی گئی ایک عام ہڑتال کے دوران پیش آیا۔ گورو کو، جن کا تعلق بھارتی کشمیر کے سوپور علاقے سے تھا، 9 فروری 2013 کو دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی۔ ان پر 2001 میں بھارتی پارلیمان پر ہوئے دہشت گردی کے حملے میں ملوث ہونے کا الزام تھا، اور دلی کی ایک خصوصی عدالت نے انہیں مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنائی تھی، جس کی توثیق بھارتی سپریم کورٹ نے کی تھی۔ پولیس فائرنگ میں نوجوان کی ہلاکت کے بعد مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں ہڑتالوں اور ان کے دوران احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ منگل کو دوسرے دن بھی جاری رہا، جبکہ منگل کو شمال مغربی شہر سوپور میں بھی کرفیو نافذ کیا گیا۔ تقریباً تمام سرکردہ آزادی پسند لیڈر گزشتہ 2 دن سے اپنے گھروں یا پولیس تھانوں میں نظر بند ہیں۔ ان میں سے ایک شبیر احمد شاہ نے منگل کو اپنے گھر سے سرینگر میں قائم اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین برائے بھارت و پاکستان کے صدر دفاتر کی طرف پیش قدمی شروع کی، تو پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر.
صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ انہوں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ مشرقی یوکرین میں جاری روسی حمایت یافتہ باغیوں کے خلاف یوکرینی افواج کو مہلک ہتھیار فراہم کریں گے، جبکہ وہاں جاری تشدد میں شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. صدر براک اوباما نے یہ بیان پیر کے روز واشنگٹن میں جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دیا. دونوں لیڈروں کا کہنا تھا کہ وہ تنازع کے حل کے لیے سفارتی دباؤ جاری رکھیں گے. ارو پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل.
مشرقی یوکرین کے افق پر داغے جانے والے راکٹ دیکھے جا سکتے ہیں اور ڈونیٹس میں توپوں کے گولے عمارتوں کو تباہ کر رہے ہیں. ایسے میں اس تنازع میں انسانی جانوں کے ضیاں سے فرار حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس بارے میں ماتم کرتے ہوئے ڈونیٹس کی رہائشی نادیز زہیدا کہتی ہیں کہاں جائیں، کوئی جائے پناہ نہیں، اس لیے میں سوچوں میں گم ادھر ادھر گھوم رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں ماری جاؤں. کرائمیا پر قبضے کے تقریباً ایک سال اور منسک میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے 4 ماہ بعد یوکرین کی افواج اور روس کے حمایت یافتہ باغیوں کے درمیان لڑائی ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. جرمن چانسلر اینگلا مرکل باضابطہ طور پر یوکرین میں جاری بحران کے حل کے لیے مغرب کی جانب سے کی جانے والی کاوشوں کی قیادت کر رہی ہیں. انہوں نے یوکرین کے صدر پیٹرو پیروشینکو اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ تازہ ملاقاتوں کے بعد پیر کے روز صدر باراک اوباما کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی. سیاسی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے اینگلا مرکل نے یوکرین کو اسلحہ فراہم کیے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے سفارتی حل کی حمایت کی. اس سلسلے میں بیلاروس میں اس ہفتے بات چیت منعقد ہوگی. اس بارے میں ان کا کہنا تھا آپ ہر روز لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ عام شہریوں کو ہلاک ہوتا دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بدترین صورتحال میں زندگی گزارتے دیکھ رہے ہیں. ہم سیاست دانوں پر یہ لازم ہے کہ اس سلسلے میں ہر راستہ اختیار کریں، کیونکہ ہم پر لوگوں کا یہ حق ہے. صدر اوباما کا کہنا تھا کہ وہ سفارتکاری کے ناکام ہونے کی صورت میں ہر متبادل پر غور جاری رکھیں گے، تاہم انہوں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کیا وہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کریں گے یا نہیں. تاہم صدر اوباما نے متنبع کیا کہ مغرب روس کے خلاف پابندیاں برقرار رکھے گا. صدر اوباما کا کہنا تھا
Even as we continue to work for a diplomatic solution.
گو کہ ہم سفارتی حل کے لیے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں آج یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر روس اپنے موجودہ راستے پر گامزن رہا، جس سے روس کی معیشت اور روسی عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کے یوکرین پر بھی ہولناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو روس کی سیاسی اور معاشی تنہائی میں بدترین اضافہ ہوگا. صدر اوباما کا کہنا تھا کہ روسی جارحیت نے صرف مغرب کے اتحاد کو تقویت دی ہے، اور اب جب اینگلا مرکل کا صدر پیوٹن سے اس سلسلے میں سامنا ہوگا تو وہ ہماری طاقت کا حتمی اظہار ہوگا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یوکرین کا تنازع آج کل دنیا بھر میں خبروں کا ایک کلیدی موضوع ہے. واشنگٹن میں صدر براک اوباما اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے درمیان یوکرین کے متنازع کو ختم کرنے کی حکمت عملی پر بات چیت ہوئی. امریکہ اور یورپ اس تنازع میں روس کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کس انداز میں سوچتے ہیں، اور اس تنازع کا کیا حل ممکن ہے؟ تجزیہ کار عارف انصار نے پروگرام آج کے موضوع میں میزبان بہجت جیلانی سے باتیں کرتے ہوئے اسے ایک سنجیدہ اور پیچیدہ صورتحال قرار دیا.
ایسے مشکل لگ رہا ہے بہجت صاحبہ کہ یہ کمپلیکیٹڈ تو خیر ہے ہی مسئلہ، لیکن جو جس طرح یہ بیانات آپ نے بھی سنوائے کہ پوٹن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پہلے چیزوں پہ اگریمنٹ ہو جائے، ان کانفرنس سے پہلے جو وینسڈے کو ہونی ہے، تو وہ کارآمد ثابت ہوگی. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ زمینی حقائق کو چینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جو سب سے سینسیٹیو ایشو یہی ہے کہ جتنا ایریا جو پرو سیپریٹسٹ یا رشین پرو رشین جو ریبلز ہیں انہوں نے جتنا قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اب کس کے علاقہ میں شامل کیا جائے گا، کیا وہ اب ان کا سٹیٹس کیا ہوگا، تو وہ سب سے میرا خیال ہے کمپلیکیٹڈ ایشو ہوگا. تو اس لیے صرف یہی نہیں نہیں ہے کہ میٹنگ ہوگی کانفرنس ہوگی اس میں جو اصل میں سٹکنگ ایشوز ہیں وہ یہی ہیں. کرائمیا کی تو خیر بات ختم ہی ہو گئی ہے, اس پہ تو اب کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہے, لیکن لگتا ہے کہ روس کی طرف سے اب یہ پالیسی ہے کہ وہ زمینی حقائق کو بھی اپنے فیور میں تبدیل کرنا چاہتا ہے.
اچھا سنگین شاہ صاحب, صدر ولادیمیر پوٹن کا یہ کہنا کہ مغرب اس تنازع کا ذمہ دار ہے کیونکہ مغربی ملکوں نے یوکرین کو مجبور کیا تھا کہ وہ مغرب اور مشرق میں سے انتخاب کرے, مبصروں کے مطابق روس اس بحران کو ابھی بھی سر جنگ کے تناظر میں دیکھ رہا ہے. آپ کے خیال میں اب اس تنازع کے حل کی صورت کیا ہوگی؟
ایک زمانے میں سوویت یونین ہوتا تھا, سوویت یونین ختم ہو گیا, ایک نظریاتی سوچ کا اختتام ہو گیا جس کو ہم کمیونزم کہتے تھے وہ ختم ہو گئی. کمیونزم نظریے کے طور پہ تو ختم ہوگی, مگر جن جن جگہوں کے اوپر سوویت یونین کی حکومت تھی یا سوویت یونین کا انفلوئنس تھا جس کو یو ایس ایس آر کہا جاتا تھا, وہاں سے اس نظریے کی 100% ایریڈیکیشن یا اس نظریے کے تحت کام کرنے والے لوگ جو کہ پاور میں تھے وہ 100% ختم نہیں ہوئے. اس کے بعد رشین فیڈریشن بنا. اگر ہم آج کل کے حالات کو دیکھیں تو پھر یہ وہ سوویت یونین کا انفلوئنس جو ہے اس علاقے سے آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں. پہلے سوویت یونین تھا, پھر رشین فیڈریشن ہوا تھا اور اس کے نیچے وہ لوگ جو تھے جو کہ سوویت یونین سے وراثت میں ملے تھے ان علاقوں کو, اب ان لوگوں کے جو وراثت میں ملے تھے ان کے بھی کنٹرول سے یہ علاقے آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں. اور جہاں تک رشیا کا تعلق ہے وہ اس کنٹرول کو اور اس انفلوئنس کو برقرار رکھنے کی مکمل کوشش کر رہا ہے. یہ کوشش جو ہے ملٹری ایڈ کے ذریعے ہو سکتی ہے, انٹیمیڈیشن کے ذریعے ہو سکتی ہے, یہ فائنینشیل ایڈ کے ذریعے ہو سکتی ہے, یا پھر یہ گیس اور آئل یا دوسرے ذخائر کے معاہدوں کے ذریعے ہو سکتی ہے. اب جہاں تک یوکرین کا تعلق ہے, یوکرین جو تھا وہ ایک بہت اہم ملک تھا اس سارے سوویت یونین کو اگر آپ دیکھیں گے, اس کے بعد رشین فیڈریشن کے اس میں نیٹورک اور دیکھنے میں کافی اہم حیثیت رکھتا تھا. تو ابھی اس کے رشین فیڈریشن کے قبضے سے نکلنے کی وجہ سے آبویسلی ہمیں رشیا کی طرف سے ایک ریئیکشن دیکھنے کو مل رہا ہے آج کل جو ہمیں نظر آ رہا ہے.
مشرقی یوکرین کے شہر کرماٹوسک میں منگل کے روز راکٹ حملے کیے گئے جس دوران روسی نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کے ہیڈ کوارٹرز اور ریاستی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. کشیدگی کے خاتمے کے لیے عام سربراہ اجلاس سے قبل یہ فضائی حملے کیے گئے. روسی صدر پیٹرو پوروشینکو نے یوکرینی پارلیمنٹ کو بتایا کہ باغیوں نے کرماٹوسک کو نشانہ بناتے ہوئے دو راکٹ داغے. پہلا راکٹ مشرقی یوکرین میں دہشت گرد مخالف آپریشن کے ہیڈ کوارٹرز پر گرا جبکہ دوسرا شہر میں رہائشی علاقوں پر گرا. دونیسک کے علاقائی گورنر نے کہا ہے کہ علاقے پر راکٹ حملوں کی وجہ سے 8 شہری ہلاک اور 63 زخمی ہو گئے جن میں 5 بچے اور 32 سروس مین شامل ہیں. دونیسک کے علاقائی انتظامیہ نے اطلاع دی ہے کہ 32 سروس مین زخمی ہوئے ہیں. اس سے پہلے مشرقی یوکرین میں باغیوں کے قبضے والے علاقے میں منگل کے روز حکومت نواز فوجوں کو اطلاعات کے مطابق کامیابی حاصل ہوئی. کیف کے پہلا ملٹری گروپ کے حمایتی رضاکار ازیوف بٹالین نے فیس بک پیغام دیا کہ انہوں نے سرحدی قصبے کے کہیں دیہات پر قبضے کر لیے. لڑائی میں علاقے دونیس سے 50 کلومیٹر دور کرماتورس کے رہائشی علاقے میں گولہ باری کی بھی خبریں ہیں. کیف کے فوجی ترجمان نے منگل کی صبح بتایا کہ ملک کے مشرقی حصے میں لڑائی میں کم از کم 7 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے. اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں. پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان آج کا اداریہ.
اپنے سٹیٹ آف دی یونین خطاب اور حالیہ بیانات میں صدر براک اوباما نے ایران کے ساتھ سفارتی رابطوں کا دفاع کیا ہے اور امریکی کانگریس سے اپیل کی ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں پر یورپی یونین اور P5+1 ملکوں یعنی روس, چین, برطانیہ, فرانس اور جرمنی کے ساتھ اتحاد قائم رکھے. صدر اوباما کے الفاظ,
Between now and this spring, we have a chance to negotiate a comprehensive agreement that prevents a nuclear armed Iran.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ اب سے آنے والی بہار تک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کسی جامع معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کریں جو ایران کو ایٹمی طور پر مسلح ہونے سے باز رکھے, امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جس میں اسرائیل بھی شامل ہے محفوظ رکھے اور مشرق وسطی میں کسی نئے تنازع کو پیدا نہ ہونے دے. صدر اوباما کا کہنا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یہ یقینی نہیں, لیکن انہوں نے زور دے کر کہا کہ سفارتکاری اس صورت میں لازمی طور پر ناکام ہوگی اگر ان کے بقول ایران P5+1 ملکوں اور یورپی یونین کے درمیان مذاکرات کے دورانیے کے دوران امریکی کانگریس نے ایران کے خلاف پابندیاں عائد کر دیں. سن 2013 میں طے کیے گئے مشترکہ ایکشن پلان کے تحت کسی جامع معاہدے تک پہنچنے کی بات چیت کے عمل کے دوران ایران کے خلاف نئی پابندیاں عائد نہیں کی جا سکتی۔ صدر اوباما کہتے ہیں کہ امریکی کانگریس کی طرف سے یک طرفہ پابندیوں کی قانون سازی سے ہی، خواہ وہ نئی پابندیوں کے اجرا کا نقطۂ آغاز ہی ہوں، ایک جامع اور قابل تصدیق سفارتی معاہدے تک پہنچنے کا موقع خطرے میں پڑ جائے گا اور ممکنہ نتائج انتہائی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ صدر اوباما کے الفاظ:
Alienating America from its allies, making it harder to maintain sanctions, and ensuring that Iran starts up its nuclear program again. It doesn't make sense.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اس کے اتحادیوں سے الگ تھلگ کرنا اور یہ یقینی بنانا کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو پھر سے شروع کر دے سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اسی لیے میں ایسی کسی بھی پابندی کے قانون کو منظور نہیں کروں گا جو پیش رفت کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے۔ کانگریس کے سامنے شہادت پیش کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب وزیر اینتھنی بلنکن نے زور دیا کہ ایران کے ساتھ کسی قابل تصدیق ایٹمی معاہدے تک پہنچنے کا یقینی موقع اب بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران کے رہنما اس معاملے پر آگے نہیں بڑھتے تو ہم کانگریس کے ساتھ مل کر دباؤ بڑھانے پر کام کریں گے، لیکن جب تک ہم ان مذاکرات میں شریک ہیں یہ اہم ہے کہ اپنے حلیفوں کو اور ایران کو یہ دکھایا جائے کہ واشنگٹن اس جامع حل تک پہنچنے کی حمایت میں متحد ہے جو یہ یقینی بنائے گا کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے اور یہ کہ اس کا ایٹمی پروگرام خصوصی طور پر پرامن ہو، یہی ہم سب کا مشترکہ مقصد ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
لائف ان امریکہ، میزبان بہجت کے ساتھ۔ امریکہ میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ آپ کے لیے پیش کرتے ہوئے آج سوچا کیوں نہ آپ کو ایک دلچسپ روایت کے بارے میں بتاؤں۔ سلک کا لفظ تو آپ نے سن رکھا ہوگا، کئی معنوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن آج ہم امریکی زندگی میں مروج ایک روایت کے بارے میں بتا رہے ہیں جسے سلگنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ سلگنگ ایک ایسی اصطلاح ہے جو واشنگٹن ڈی سی علاقے میں سفر کرنے کے ایک منفرد طریقے کے بارے میں استعمال ہوتی ہے۔ اسے فوری کار پولنگ یا پھر کیجول کار پولنگ بھی کہا جاتا ہے۔ منفرد یہ اس لیے ہے کہ لوگ شہر کے مخصوص مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ سفر کرنے والے دوسرے لوگ اپنی گاڑیوں میں انہیں جگہ دیں، چاہے وہ ایک دوسرے کے لیے مکمل اجنبی ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ سفر کرنے کا ایک بے حد منظم طریقہ بھی ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، ضابطے ہیں، ادب و آداب ہیں، اور پک اپ اور ڈراپ یعنی آپ کو گاڑی میں لے کر جانے اور واپس لانے کے لیے بھی مخصوص مقامات مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں شامل ہیں جو ہزاروں مسافروں کو ایک سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، نہ صرف مفت بلکہ تیزی سے بھی۔ صبح کام پر جانے والے بس، میٹرو یا ٹرین کے مقابلے میں اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کافی وقت بچا لیتے ہیں، اور یہ ملک میں سفر کا انتہائی مؤثر اور ارزاں طریقہ بھی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سلگنگ کام کس طرح سے کرتی ہے۔ امریکہ میں ایچ او وی یعنی ہائی آکیوپینسی وہیکلز، جس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی میں سوار مسافروں کی تعداد زیادہ ہو، مختلف شہروں اور مختلف شاہراہوں پر اس تیز رفتار طریقے سے سفر کرنے کے لیے مسافروں کی مخصوص تعداد مقرر ہے جو ایک گاڑی میں ہونا ضروری ہے اگر آپ کو شاہراہ کی ایچ او وی لینز میں سفر کرنا ہے۔ اور مختلف شہروں میں وسیع و عریض سرکاری کار پارکنگ بنائی جاتی ہے جسے کمیوٹر پارکنگ لاٹس کہتے ہیں۔ یہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کے لیے کوئی معاوضہ بھی نہیں ہوتا، اور یہاں آ کر لوگ اپنی گاڑی کو کھڑا کرتے ہیں اور پھر پہلے سے بنی قطاروں میں کھڑے ہو کر کسی بھی شخص کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں جو ایچ او وی میں سفر کرنے کے لیے اپنی تعداد میں اضافہ چاہتا ہے اور اسی طرف جا رہا ہے جہاں آپ کو جانا ہے۔ ایسے سٹاپس پر مختلف مقامات پر جانے کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جو بھی گاڑی ان کے مطلوبہ سٹاپ کی طرف جاری ہوتی ہے اس میں بیٹھتے جاتے ہیں۔ آپ کو اس سفر کے لیے کوئی رقم ادا کرنا نہیں پڑتی کیونکہ آپ دوسرے شخص کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ تیز رفتار ایچ او وی لینز میں سفر کرتے ہوئے جلد سے جلد منزل مقصود پر پہنچے۔ اس طریقہ کار میں سفر کرنے کے اپنے ادب و آداب ہیں۔ عام طور پر مسافر آپس میں کوئی بات چیت نہیں کرتے اور سفر کے اختتام پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی راہ پر ہو لیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ناردرن ورجینیا اور واشنگٹن ڈی سی جہاں سے ہم آپ کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں، اس علاقے میں سلاگنگ یعنی اس طریقے سے سفر کرنے کا آغاز لگ بھگ 40 برس پہلے ہوا۔ عام طور پر 1975 کا سن اس کی ابتدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب ایچ او وی لینز کو کار پولز اور وین پولز کے لیے کھولا گیا تھا۔ کار پولز اور وین پولز تو آپ جانتے ہیں نا، جب ایک ہی کار اور ایک ہی وین میں ایک سے زیادہ مسافر سوار ہوتے ہیں جو ایک جگہ پر جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مخصوص رقم ادا کرنا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق حتمی طور پر اس کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایچ او وی کے آغاز کے ساتھ ساتھ لگ بھگ اسی زمانے میں اس روایت کا بھی آغاز ہوا تھا۔ تو لائف ان امریکہ یعنی امریکہ میں زندگی کے کئی پہلوؤں میں سے ایک کا تذکرہ آج آپ سے ہم نے کیا۔ آئندہ کسی اور پہلو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ بیجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
نوابزادہ مرزا جمیل الدین احمد خان 90 برس قبل دلی میں پیدا ہوئے۔ ان گزرے برسوں پر نظر ڈالیں تو جو بات سب سے نمایاں نظر آئے گی وہ ان کی اپنے وطن پاکستان سے محبت ہے۔ کبھی وہ جیوے جیوے پاکستان کہتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کبھی اپنے تمام نغمے وطن کے سجیلے جوانوں کے نام کرتے نظر آتے ہیں۔ اس نامور شخصیت کو دنیا ادب جمیل الدین علی کے نام سے جانتی ہے، جن کا پیغام ہمیشہ پاکستان رہا اور یہ احساس ان کے تمام ملی نغموں میں دل بن کر دھڑکتا ہے۔
پاکستان کی بخارے وطن بڑھ گئی تھی تو ہم کو بھی جوش آ گیا، تو ہم نے لکھ دیا جیوے پاکستان۔
جمیل الدین علی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نقاد، پلے رائٹر، مضمون نگار، کالمسٹ اور پاکستان کے بہت معروف سکالر ہیں۔ وہ دلی کے ایک معروف ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے دادا نواب علاء الدین احمد خان علائی غالب کے دوست اور شاگرد تھے۔ علی صاحب سے جب اس بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا،
علاء الدین علائی میرے والد کے باپ تھے۔
جمیل الدین علی کے والد سر امیر الدین احمد خان ایک شاعر تھے اور والدہ کا تعلق میر درد کے خانوادے سے تھا۔ درد کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
وہ میری والدہ کے پر دادا تھے۔
جمیل الدین علی سے شاعری کے شوق کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے،
بچپن سے، اور ہمارے یہاں تو خاندان میں ہوتے تھے سب شاعر، سبھی شعر کہتے تھے ہمارے خاندان میں۔
جمیل الدین علی ماضی پر نظر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں،
میرا خیال ہے میں نے کھویا زیادہ پایا کم۔
جمیل الدین علی پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں،
پاکستان کا مستقبل عظیم ہے۔
علی صاحب 80 کی دہائی میں وائس آف امریکہ آئے تھے۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے،
وائس آف امریکہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، ان کا دفتر ہے واشنگٹن ڈی سی میں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔
جمیل الدین علی جیسی نابغہ روزگار ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ وہ آنے والے زمانوں میں بھی اپنے محبت میں گندے نغموں کی صورت میں ہر سو گونجتے رہیں گے۔
جو نام بھری پہچان، پاکستان پاکستان، ہمارا دیش پاکستان، ہمارا دیش پاکستان، ہمارا دیش پاکستان، ہمارا دیش پاکستان۔ جو نام بھری پہچان، پاکستان پاکستان، جو نام بھری پہچان، پاکستان پاکستان، ہمارا دیش پاکستان۔
اس انٹرویو کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے اردو voa.com۔
ہم مصطفی 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 ہے ہم زبا بھی تغیر کے ولی ہیں
ہم مصطفی 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 ہیں ہم مصطفی 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 ہیں مصطفی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ
سعدیہ اسد وائس آف امریکہ واشنگٹن
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ویٹو میر. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے، لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ نگہبان.